بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 9 جنوری 2009 مسجد دار السلام باغ مدینہ لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں مسلمانان پاکستان کے اجتماعی گناہ اور کرنے کا اصل کام کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال عز وجل في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حضرات، امت مسلمہ پر اور خاص طور پر اس ملک کے بسنے والوں پر جو حالات اس دور میں اور آج کل زمانہ حال میں وارد ہیں، وہ آپ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں. اس مسجد سے جمعے کے جو بھی خطابات ہوتے رہے ہیں، اس میں مسلمانان پاکستان کے لیے یہی پیغام دیا جاتا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ ملک قائم اسی لیے ہوا تھا کہ یہاں پر اللہ کا دین غالب و نافذ ہو. میں نے آپ کے سامنے سورہ نوح کی چند آیات تلاوت کی، سورہ انبیاء کی ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی، تلاوت کی. آج اس حوالے سے گفتگو مقصود ہے کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اس ان حالات میں کرنا کیا چاہیے جہاں تک ہمارا بس چل سکے. ہمارے اندر شاید اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم اس ملک کے حالات کو فوری طور پر بدل دیں، اس ملک کی حکومت کو بدل دیں، یا مسلمان ملکوں کی جو حکومتیں ہیں ان کو بدل دیں. لیکن بہرحال کام کی ابتدا کو کہیں سے کرنی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے قول کا مفہوم کچھ اس طرح میری سمجھ میں آیا ہے. روایت ہے کہ مسلمان نے اگر اپنے دن کا آغاز اس طرح کیا کہ اسے مسلمانوں کے حالات سے کوئی غرض نہ ہو، لا تعلق ہو، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں گزارنی، بلکہ بطور جماعت و حیثیت مسلمان جماعت کی زندگی گزارنی ہے، جو قرآن و حدیث سے پیغام ہمیں ملتا ہے. سورہ نوح کی میں نے آیات تلاوت کی آپ کے سامنے، ان کا تذکرہ میں گفتگو کے آخر میں کر دوں گا. لیکن جو دوسری آیت تلاوت کی سورہ انبیاء کی، وہی سے میں گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے دیکھو تاکید تمہاری طرف ایک کتاب اتار دی، نازل کر دی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے؟ یہ قرآن ہمارے لیے بطور آئینہ کی بھی ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو تو جس طرح آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، اگر اس قرآن حکیم کو، اللہ کے کلام کو جس پر ہمارا ایمان ہے بطور مسلمان، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین، ہدی و رحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے رحمت اور ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، اس میں ہے ہدایت ہمارے لیے. اگر ہم اپنے ان حالات میں جن سے ہم آج درپیش ہیں، ملک میں اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر، اور بطور امت مسلمہ گلوبل لیول پر، تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ کے کلام کی طرف، کہ ہم دیکھیں کہ اس میں ان باتوں کا کہیں ذکر ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل روایت ہے، جہاں پر اس کا بیان کی گئی ہوگی، جس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے. اس میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور وہ بھی اسی حوالے سے ہے، وہ احادیث کہ اللہ کے رسول نے اطلاع دی کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے، بہت فتنے کا دور آنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فتنا کب آئے گا، کیسا ہوگا، بڑے عملی لوگ تھے، پریکٹیکل لوگ تھے، جو سوال پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہم کیا کریں جب فتنا آ جائے، ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ہے اصل بات. ہم لوگ زیادہ فلسفیانی باتوں میں، اگر ہم تمہارے سامنے یہ بات رکھی جائے تو شاید سمجھیں گے اچھا وہ کب ہوگا، کتنے سال بعد آئے گا، کیسا ہوگا، کیا وجوہات ہوں گی، کیا اسباب ہوں گے. نہیں، سمپل سوال، جب اگر ہمارے زمانے میں یہ فتنہ آ جائے، دور فتنہ آ جائے، تو ہم کیا کریں. اللہ کے رسول نے کتاب کی طرف اشارہ کر دیا، کلام مجید کی طرف، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا، اور فرمایا فیہ نبأ من قبلکم، اس کلام میں، قرآن میں تم سے پچھلوں کی خبریں ہیں. اور وہ خبریں اس سے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ خبریں اسی لیے ہیں تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے. فیہ خبر ما بعدکم، اور اس میں تمہارے بعد میں آنے والے حالات کی بھی اطلاع ہے، خبر ہے، جو حالات پیش آنے والے ہیں. اگر اس کلام کو، اللہ کے کلام کو ہم سمجھ کر پڑھیں، تو پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان ہوئے، ان سے بھی ہم نصیحت حاصل کریں گے، ان سے بھی سبق ملے گا. ان قوموں پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، یہ غلطیاں انہوں نے کی، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بعد میں آنے والی خبروں کی اطلاع بھی اسے مل جائے گی، قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، قوموں میں کیسے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا خرابیاں آ جاتی ہیں، کن طریقوں سے آتی ہیں، اللہ کے قوانین کیا ہیں، اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کیوں قوموں پر اللہ بھیجتے ہیں. تو وہ تمام حالات تمہارے سامنے آ جائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، شام کو آپ ٹی وی لگائیں تو مختلف چینلز پہ مختلف پینلز بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، پرانے سفیر، پرانے جرنیل، دنیا کے حالات کو سمجھنے والے، بڑا مطالعہ ہے ان کا تاریخ کا، فورن افیئرز کا، قوموں کے معاملات کا، ڈپلومیسی کا، سب طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. نہیں بات ہوتی تو اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی. ان وجوہات میں ہم یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا وجوہات بیان کی ہیں، رسوائی کی، ذلت کی. نہیں بات ہوتی تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول نے بھی کوئی خبر دی تھی کہ نہیں دی. نہیں بات ہوتی تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر ایسے حالات ہوں تو اللہ کے رسول نے ہمیں کیا ہدایات دی تھی، اللہ نے کیا ہدایات دی تھی. یہ حالات وارد کیوں ہوتے ہیں، اور اگر وارد ہو جائیں تو ان سے بچنے کا سامان کیا ہے. سورہ الاسلامین سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قانون بیان کر دیا کہ ہم لازمًا ان کو بڑا دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، بڑے عذاب سے رہیں گے. بڑے بڑے عذاب اللہ نے بیان کر دیے، قوم عاد پر آیا، پوری قوم تباہ کر دی گئی، قوم ثمود پر آیا، اور اپنے زمانے کی بڑی متمدن اور بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ پتھر کا زمانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں تصدیق کی ہے قوم عاد کی، بڑے جسامت والے لوگ تھے، بڑے پتاور لوگ تھے، بڑی ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان جیسی تو کوئی قومیں پیدا نہیں کی تھی. فرعون کے وہ احرام مصر تو ابھی تک قائم ہیں, ابھی تک دنیا تعجب کرتی ہے. اس زمانے میں اتنے اونچے اونچے پہاڑ جیسے یہ احرام مصر کیسے تعمیر کر لیے؟ اب تک حیران ہیں لوگ, اتنے بڑے بڑے پتھر بولڈر رکھے ہوئے ہیں اور بڑے حساب سے رکھے ہوئے ہیں, بڑے میتھمیٹیشین تھے وہ لوگ. لیکن وہ قومیں بھی اپنے اپنے کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. لیکن ان قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں بیان کیا تھا, جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے ان کو ڈرایا جاتا تھا, شاید کہ وہ رجوع کر لیں, شاید وہ پلٹ آئے. تو حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون کے دربار میں کہا کہ اللہ کو مان لو. اس نے دعویٰ کر لیا انا ربکم الاعلیٰ, اللہ جانتا ہے کہ کتنے عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے اس قوم کے اندر, اور چھوٹے چھوٹے عذاب وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں تفصیل سے بیان کیے, مینڈکوں کا عذاب, سرسریوں کا عذاب, خون کا عذاب. ہم ان کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں کہ شاید مینڈک پھدک رہے ہوں گے, ان کے کیڑے اناج جو ہے ان کا تباہ ہو گیا, سرسریوں سے خون کا عذاب پتہ نہیں کیسا ہوگا. لیکن اگر آج ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول پر غور کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمارے ارد گرد پائے جا رہے ہیں. حالانکہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی, بہت سے امراض کا علاج دریافت کر لیا گیا, فلاں مرض کا بھی علاج آ گیا, فلاں مرض کا بھی علاج آ گیا, لیکن بیماریاں ہیں نشان نہیں چھوڑ رہی. ایک سے ایک موضی بیماری جو ہے, ایڈس کی بیماری, کتنے لاکھوں کی تعداد میں تو اس ملک میں لوگ افیکٹڈ ہیں اور پوری دنیا میں, اور اس کا کوئی علاج نہیں. بچاؤ بھی دے رہے ہیں. ہیپاٹائٹس, اب وہ ڈینگی فیور آ گیا, جانوروں میں بیماریاں, جانوروں کے فلاکس جو ہیں وہ پورے پولٹری فارم جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں, اور بیماریوں کا علاج کوئی نہیں. فصلوں کو, نباتات کو, اناج کو, وہ سرسری پڑنے والا, وہ ہم ان آیت کو پڑھتے ہیں ان سے جو گزر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پہلے بھیجتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے, شاید کہ لوگ رجوع کریں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو وہ مکے والوں کو بھی ذرا ڈرایا گیا, قحط پڑا وہاں پر. اور جب بھی یہ چھوٹے عذاب آتے تھے تو وقت کے جب نمرود اور فرعون ہوتے تھے, جو سرداران قریش ہوتے تھے, نبیوں کی طرف رجوع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا کلام میں, فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تجھے جو اپنے رب کے ہاں درجہ حاصل ہے, مرتبہ حاصل ہے, تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اپنے رب سے دعا کر یہ عذاب دور کر دے, پھر ہم تیری بات مان لیں گے, بڑے جرم تیرے ساتھ کر دیں گے. ہر موسیٰ جا کے اللہ سے دعا کرتے تھے, وہ تکلیف دور ہوتی تھی, پھر اسی اپنی سرش پر, سرکشی پر اور ہٹ گرمی پر آ جاتے تھے, پھر اللہ ایک اور عذاب بھیجتے تھے, پھر یہی ہوتا تھا. اور جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا, ہزاروں قریش بھی اکٹھے ہو کر گئے, جب بہت قحط پڑ گیا مکے میں, رب سے دعا کیجیے کہ قحط دور کر دیا جائے, قحط دور کر دیا گیا, نہیں ایماندار. اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں قوموں کو. اللہ تعالیٰ نے قوانین اپنے قرآن پاک میں بیان کر دیے, سال و فساد و صرف بر ریول بار بیمار کسب تعید الناس, یہ جی کہوں بعض اندر امین رام لوں گی. سورہ روم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں فساد ظاہر ہو گیا, بر و بحر میں, خشکی اور سمندر میں, لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی بدولت, تاکہ ہم انہیں ان کے اعمال کا پتہ سکھائیں. یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ ہمارے اعمال کے چھوٹے چھوٹے عذابوں کی, چھوٹے چھوٹے عذابوں کی شکل میں سزا دی جا رہی ہے. شاید کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں, شاید کہ ہم رجوع کر لیں, شاید کہ رب کو رب مان لیں, شاید کہ رب ایمان کا جو قولی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر, عملی طور پر بھی ہم اللہ پر ایمان لا کر دکھائیں, اللہ کی بات مان کر دکھائیں, سر تسلیم ہم کر دیں اللہ کے احکامات کے سامنے, لعلہم یرجعون, شاید کہ لوگ پلٹ آئیں. سورہ شورا میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, یہ جو کچھ بھی تمہیں پیش آتا ہے, جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے, تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ظالم نہیں ہے, وہ تو خلافت راشدہ کا منظر ہے کہ جب دین غالب آ گیا اور جب دین پر عمل کرنے والی ایک بڑی تعداد تھی, تو برکات اس خلافت کی, اس اللہ کے دین کی لوگوں نے دیکھی. لوگ ایک اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ سفر کرے گی فنا تک اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ منظر بھی پیش آیا. لوگ زکات دیے گرتے تھے, لینے والے کوئی نہیں ہوتے تھے. جن لوگوں کے پاس تھا انہیں اپنے ذمہ داری کا احساس تھا کہ محروم ان کے لیے نکالنا ہے. سارے ہی مالدار نہیں ہو گئے تھے, لیکن جو محرومین بھی تھے ان کو بھی اپنی اس مسئولیت کا احساس تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں لینا. اگر گھر میں موجود ہے تو کام کا لینے کا مانگ کا جمع نہیں کرنا. روحماؤ بہن نہ ہوں, ایک دوسرے کے لیے مبدت, ایک دوسرے کے لیے نرمی, کسی کا حق غصب نہ کرنا, یہ وہ ماحول اور معاشرہ ہے اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ دین قائم ہو جاتا ہے اس طرح کا, سزائیں تو چند ایک نافذ کی گئی نا, چند ایک لوگوں کو پورا معاشرہ تو ان برکات سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نمونہ ہمارے سامنے دین کو قائم کر کے پیش کر دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حاکم مقرر کر دی جائیں گے, ویسے اعمال ہوں گے تم پر. یہ ہماری انفرادی طور پر ایک ایک مسلمان کی اپنے ایمان کی کمزوری, اپنے فرائض سے اجتناب, اپنے فرائض سے اعراض, اللہ اللہ کے رسول کے احکامات سے اعراض کی بدولت ہے, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ وہ مناظر ہیں کہ جن میں آج ہم گرفتار ہیں. کسی میدان میں دے دیجیے, آ جاؤ, جتنے مذاکرے آپ سنتے, بلکہ آپ سب کو پیش آ رہے ہیں, تو ہر آدمی ایکسپیرئنس کر رہا ہے. اس ملک میں پہلی سردی تو نہیں آئی ہے, اس سے پہلے بھی سردی کا موسم آتا رہا, لیکن جس طرح اس وقت گیس اور بجلی کی کمی کا سامنا ہے, کیا اچانک آبادی دگنی ہو گئی ہے اس ملک کی؟ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال کے طور پر ہم پر اللہ نے مسلط کر دیے, جن کی بدولت آزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا, کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے, لعلہم یرجعون, اب بھی یہ موقع ہے تاکہ یہ پتہ کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ کی جناب میں اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے مانگیں. فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب تمہارے اعمال کی بدولت ہے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی, اور بہت سے گناہ کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے. ویعفو عن کثیر, سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے, یہ کچھ گناہوں کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سے غلطیوں اور گناہ, فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے آسمانوں پر, اللہ تعالیٰ ان سے گناہ معاف کرتے ہیں, بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے ہم تو اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ تمام دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور جو کچھ وہ مانگ سکتے ہوں اللہ سے مانگ لیں, اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہو اللہ سب کچھ ان کو دے دے, تب بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالا جائے اس طرح پانی لگتا. اصل بات, اصل کمی ایمان اللہ پر ایمان کی ہے, اللہ پر توکل کی ہے, اللہ کو بھول جانے کی اصل میں بیماری ہے جو ہمیں لاحق ہو گئی. اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان کی, ایک موقع پر ایک بات کی کہ قریب ایک وقت ایسا آئے گا قومیں تم پر دعوت دیں گی, بلائیں گی تم پر, جیسے کہ کوئی خاتون خانہ دسترخوان پر کھانا چن دیتی پھر لوگوں سے کہتی آؤ کھاؤ. اللہ کے رسول کے صحابہ کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا موقع بھی آئے گا, وہ تو جان نثار تھے, اپنی جانیں دینے کو تیار ہو گئے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم اس وقت آزاد بھی بہت کم ہو جائیں, یعنی ایسے جیسے مکے کے دور میں تھے, کم سو اس وقت ضرور ہوتے تھے مدنی دور پر, تو مدنی دور میں تو پھر بخار نہیں کیا ہے اللہ کے رسول کے, اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے صحابہ نے, اللہ کے رسول نے کہا نہیں تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگی. پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہن کی بیماری تمہارے اندر آ جائے. سوال کیا گیا کہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟
حکومی کی زبان پر رکھا، لیکن انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا ہے تاکہ آج ہمیں سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا. نعرے لگے، وہ نعرے اب بھی مانے جاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، توجیہ کر دی جاتی ہے. بس وہ ایک سیاسی نعرہ تھا کہ زیادہ تو توجیہ کر دی جاتی ہے، تو سیاسی گفتگو ہے، معاہدے ہوتے ہیں، ان کو پاسداری ضروری نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے رسول نے قرآن حکیم کی آیت سورہ توبہ میں کہ جب اللہ سے کوئی وعدہ کیا اور انہوں نے وعدہ نہیں پورا کیا تو اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. یہ وعدہ ہم نے کیا، نعرے لگائے ہمارے بزرگوں نے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ ہی کو مانیں گے، اللہ ہی کے احکام پر عمل کریں گے. لیکن جب ہم نے ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی، میں آپ کے سامنے اگر ان کی ایک تصویر سے بات رکھ دوں کہ کیا کچھ کیا ہم نے، پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ تو ایک اسمبلی میں مان لیا گیا جب آئین سازی ہو رہی تھی کہ اس ملک پر اللہ کی حاکمیت کا نظام ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. لیکن بس اتنی ہی بات مان کر رہ گئے، اسے آئین کے پھر شروع میں لکھ دیا گیا. آئین کی جو آپریٹو کلاوز ہیں جن کے تحت آئین کی عملداری شروع ہوتی ہے ملک میں، وہاں اللہ کی حاکمیت کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ تو بباتے ہوئے لکھا ہوا ہے. اور شروع ہی میں بجائے اس کے کہ یہاں پر ایک اسلامی نظریاتی حکومت قائم ہوتی، پہلا وزیر قانون بھی ایک ہندو کو بنا دیا گیا. پھر وہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس تو ہو گئی، پھر آئین میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی گئی کہ قوانین کو ٹھیک ہے، کیونکہ قانون بن گیا ہے کہ قانون و سنت کی پاسداری ہونی چاہیے، لہذا قوانین کو ڈھالا جائے اس پاسے. لیکن اس اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وہ سفارشات مرتب کر سکتی ہے، وہ سفارشات اس کی جو ہے اس کی تیار ہو رہی ہیں، وہ سفارشات سے الماریاں بھر گئی، لیکن ان سفارشات کبھی بھی کسی بھی اسمبلی میں کوئی ایک سفارش بھی زیر بحث نہیں آئی. کوئی ایک زیر بحث آئی تو اس کا تذکرہ بھی کر دوں گا، رول آرڈیننس اور وہ نسلانی نظریاتی کونسل کیسی تھی. 1965 میں یہاں پر آئے ہوئے قوانین نافذ کر دیے گئے ان لوگوں کو کہنے پر کہ جن کا دین کا تصور ہی کدی سے بھرپور تھا. منکرین حدیث کے حوالے سے انڈیا میں، ہندوستان میں اب بھی مسلمانوں کے آئے ہوئے قوانین جو ہیں برقرار ہیں، ان کے فیملی لاز جو ہیں، ان کے قرآن و سنت کے جو جس پر عمل پیرا رہی ہے عمر وہی ہیں. اس ملک میں وہ آئے ہوئے قوانین بھی تبدیل کرتے ہیں. پھر دور آئے کہ قرارداد مقاصد کو اس وباد ضروری عمل سے نکال کر رکھ تو دیا گیا، آئین کے اندر ایک آپریٹو کلاوز بنا دی گئی، لیکن باقی آئین کی جو شکل ہیں ان سے وہ متصادم ہے. اور جب بات کی جاتی ہے کسی عدالت میں، کسی سپریم عدالت میں، تو وہاں فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک کلاوز ہے، باقی بھی کلاوزز ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ قرآن و سنت کے نظام والی جو کلاوز ہے وہ ان سب پر حاوی ہوگی. یہ وہ آئین کی مناسبت ہے جو ہمارے آئین میں نفاق ہے. ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام ہوگا، ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ یہ جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن وہاں قوانین سازی، قانون سازی کی جا سکتی اسلام کے خلاف. اور وہ قرارداد مقاصد، وہ ایک قرارداد جو ہے، وہ ایک قانون جو ہے، وہ اس پر حاکم نہیں ہے، اس پر سپریم نہیں ہے. یہ طرح کا نفاق نفاق یہی ہے کہ انسان دو منہ والا ہو، اس کا ایک منہ ایک طرف ہو، ایک منہ ایک طرف ہو، ایک منہ سے کوئی بات کہہ رہا ہو، ایک منہ سے کوئی بات کہہ رہا ہو. اور اللہ کے رسول نے جو منافق کی نشانیاں بتائی چار، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہیں. جو شخص جھوٹا ہو منافق کی نشانی ہے. آج ہمارے ہاں جھوٹ تو عام ہے ہی، لیکن جو جتنا بڑا ہے اس معاشرے میں اتنا بڑا جھوٹا ہے. وعدہ خلافی یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کس سطح تک جا چکی ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے. خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو. اور یہ بھی جیسے میں نے جھوٹ کے بارے میں کہا کہ ویسے تو خیانت بالکل رجمٹ گئی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اس معاشرے میں اتنا ہی بڑا خیانت کرنے والا ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے اگر کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑ پڑے، تو پھر آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر اوپر آئے. اور یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے یہ چار نشانی جس میں ہوں وہ تو پکا منافق ہے، اور اگر ان چاروں میں سے ایک دو یا تین جتنی بھی کسی میں ہیں وہ اتنے پرسنٹ منافق. یہ نہیں کہ جہاں چاروں ہوگی سے کوئی منافق ہوگا. بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور بس ان پہ سے گزر جاتے ہیں، وقتی طور پر کوئی اثر ہو بھی تو پھر بھول جاتے ہیں. صحابہ کے دور میں جو مزاج تھا ان کا ایمان کے حوالے سے اور نفاق کا، چونکہ ان کے یہاں ایکسپیریمنٹ ہو چکا تھا، بڑے محتاط رہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابی کے سر و نبی جن کو اللہ کے نبی نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے تاکہ سند رہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ نے ان کا پردہ چار نہیں کیا. ان سے قسم لے کر پوچھا کرتے تھے جب خلیفہ وقت تھے، اے حضرت مجھے تم اتنا بتا دو کہیں ان میں میرا نام تو نہیں. یہ تھی حساسیت نفاق کے بارے میں. آج ہم نفاق کو کوئی ہلکی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ دین میں قرآن حکیم میں بتایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر سے بدتر سلوک ہے آخرت. دنیا میں تو وہ قانونی طور پر مسلمان شمار ہوگا جو کلمہ گم. میں حکومتی سطح پر بتا رہا ہوں کہ حکومتی سطح پر اسلام کے بارے میں رویے ہمارے کیا ہیں. شرعی عدالت بھی قائم ہے، لیکن اس شرعی عدالت میں وہ کیس جاتا نہیں. اگر وہ کیس کا کسی کا فیصلہ کر دے تو سپریم کورٹ اس پر حاوی ہے اور سپریم کورٹ سے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ لے لیا جاتا ہے. حضور آرڈیننس ایک نازل کیا گیا، اس کی تحسین کی گئی ایک زمانے میں، اور پھر اسی حضور آرڈیننس کو ایک نام نہاد اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارش پر تبدیل کر دیا گیا، اور بالکل یہ قرآن و سنت کی جو مروجہ جو مصدقہ تعلیمات امت نے 1400 سال سے جو چیزیں متفق علیہ کی ان کے برخلاف اس کو بنا کر اس کی شکل نافذ کر دی. اس ملک میں اجتماعی طور پر یہ بڑے بڑے جرائم ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ مسلمانوں کی ایک حکومت کو ہم نے تسلیم کیا اور پھر ایک قلم کی جنبش سے ان کو نامنظور بھی کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ مجاہدین کو اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر دشمنان دین کے حوالے کیا گیا. بنی اسرائیل بھی یہی جرم سرگرد ہوا تھا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے. کفار کے ساتھ دوستی بھی تھی، دشمنی بھی تھی، حلیف بھی تھے. کفار کے ساتھ ہو کر لڑتے تھے اور اپنے ہی جب ساتھی پکڑے جاتے تھے تو ان کو جا کر چھڑا کر بھی لایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ان کو تورات میں لکھا ہے کہ یہودی کہیں پکڑا جائے تو اس کو چھڑانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81، اس میں یہی طاقت بعد کتاب بعد کیا تم ایک کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن دھکیلا جائے ایک شدید عذاب کی طرف. آج ہماری رسوائی دنیا میں، دنیا میں ہماری ذلت، اللہ کی آج کلام کی یہ آج اسی کی تصویر ہے ہماری حالت. اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ کر غیر مسلموں کے حوالے کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو جن کی حکومت کو تسلیم بھی کیا ہوا تھا. اس لیے حکومت نے تعلیمی نصاب سے امریکہ کے دباؤ پر وہ اسلامی لڑکی کچھ سلیبس میں حصے تھے ان کو خارج کر دیا گیا. حضرت خدیجہ کی کہانی کی جگہ مشرف صاحب کی والدہ کا ذکر درج کر دیا گیا. اور تو اور ایک ڈائریکٹر پچھلی حکومت کے زمانے میں آیا محکمہ اوقاف کے، جو بھی مساجد کے زیر انتظام تھی، قرآن کے نازلہ میں ہی پڑھی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کے نازلہ پڑھی تھی. فجر کی نماز میں دعا ہے دشمنوں کے لیے، بد دعا ہے، جب اللہ کے رسول کے 70 صحابہ کو لے جا کر انہوں نے شہید کر دیا. غیر مسلموں کو یقین ہے کہ مسلمان اگر دعا مانگیں گے تو ہم پر عذاب آئے گا، ان کی دعا قبول ہو جائے گی. ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے، ہم اللہ سے رجوع نہیں کرتے. انہوں نے ہماری حکومتوں پر دباؤ ڈال کر دعا مانگنا بند کروا دیا. ان کو یقین ہے مسلمانوں کی دعاؤں پر کہ اگر یہ واقعی سچے دل سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی. ہمیں یقین نہیں ہے اپنی دعاؤں پر. ہم رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، ہم نہیں لوٹتے اللہ کی طرف. چلے یہ تو ہماری اجتماعیت ہے، ہماری حکومتوں کی باتیں ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہیں، مجبور ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، حکومتیں بدل نہیں سکتے. حالانکہ وہ جمہوریت بھی آ گئی، ہمارے ووٹوں سے بنی ہے نا، ہم ہی نے ان لوگوں کو ووٹ دیے نا، یہ ہمارے حکومت مالکوں کی مثال ہے. چلے انفرادی طور پر غور کر لیتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر کتنا ایمان ہے. نماز کے بارے میں تو کوئی تفرقہ نہیں نا کسی بھی فرقے کے نزدیک کہ نماز اسلام کا رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے. کتنے فیصد لوگ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی ڈبیٹ ہے؟ کوئی تفرقہ ہے؟ کسی کا فرق نہیں، اختلاف تو نہیں ہے نا. ہر مسلمان کے نزدیک، ہر مسلمان کا نماز پر وقت فرض ہے. آپ نے وقت کو چھوڑ دیجیے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمعہ کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں اس معاشرے میں؟ مسلمان ہے نا سب، 5% آبادی کو 5 وقت نماز پڑھتی ہوگی. آپ نے غور کر لیجیے اپنی اپنی مسجدوں میں، جہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں، محلے کی مسجد ہے، فجر کی نماز میں کتنے نماز میں، اور فجر کی نماز کو بھی چھوڑیے جمعے کی نماز کی بات. ابھی پچھلے دنوں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے جیسے بات ہوتی ہے، محفل میں بات ہو رہی تھی، صبح کی نماز کا وقت کیا مقرر کیا جائے نماز کے لیے، جیسا کہ ہمارے عام ہوتا ہے کہ وہ اچھا یہ 8 بجے کر لیں، 8:30 کر لیں، دھوپ چڑھ جائے گی، ادھر سردی کا موسم ہے، لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا، میں نے کہا عید کی نماز فرض ہے یا فجر کی نماز فرض؟ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی تو واجب ہے نا. اگر رہ بھی جائیں تو اتنا بڑا مجبوری اگر کسی کی ہو جائے نہ کسی وجہ سے پڑھ سکے. فجر کی نماز کی تو مسئولیت ہے اللہ کی. ہاں اگر انسان فجر کے لیے اٹھا ہوا ہو تو کیا مشکل ہے کہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی 2 رکعت دوکانہ جو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے واجب ہیں وہ ادا کر دی جائیں. اصل اصول جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ اشراق کا وقت ہے. ابھی اگر آپ اتفاق ہو جانے کا، عمرے وغیرہ رمضان میں لوگ جاتے ہیں کرنے کے لیے، اور وہ عید کا دن بھی وہاں اگر آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں فجر کی نماز ہوتی ہے اور پھر لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں. اصل میں عید کی نماز کا وقت وہ ہے. اور اگر سب لوگ فجر کی فرض نماز پڑھنے والے ہوں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ طے کیا جائے کہ عید کی نماز کتنے بجے ادا کی جائے. انفرادی سطح پر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم فرائض سے اتنے غافل ہیں. جھوٹ، میں نے نفاق کے علامات بتائیں، کوئی مجبور کرتا ہے نا کہ جھوٹ بولا جائے؟ بہت سے بہت کیا ہے ہمارے کچھ مسائل ہیں نا، تو استقامت دکھائے نا اللہ کے سامنے. انفرادی طور پر تو ہم جھوٹ سے توبہ کر سکتے ہیں. رشوت، تمام 2 نمبر کام، کیا مجبوری ہے؟ وہ آگے مجبوری ہو سکتی ہے نا، بہت سے وہ تو یہ ذکر کر سکتے ہیں. تو یہی تو امتحان ہے، یہی تو اللہ پر ایمان کا امتحان ہے ہمارا. ہم انفرادی طور پر تو اس امتحان سے امتحان میں پورا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہماری معاشرت ہے، اس معاشرت میں بے پردگی، فحاشی، انہوں نے مجبور کرتا ہے گھر میں، کوئی سسٹم لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ ضرور ہم وہ سارے چینل جو ہیں جن پر کہ فحاشی کے پروگرام آتے ہیں وہ سارے ضرور دیکھیں، یا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالیں. اپنی انفرادی حد تک جہاں تک ہم اجتناب کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے انفرادی معاملات پر غور کریں. تو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سود پر گاڑیاں لیز پر لیں اور ان پہ ایسے ہی کرتے پھر، وہ مجبور نہیں کرتے. کتنے کروڑوں کا یہ بینکوں نے اپنے انٹرسٹ بڑھا دیے ہیں، پہلے انٹرسٹ ریٹ کم کیے، اور جگہ جگہ آپ کو ہولڈنگ نظر آتی ہے، اپنے گھر کی آرائش کیجیے، اپنے گھر کی رینوویشن کیجیے، گھر میں فرنیچر رکھیے، ہمارے سے قرضہ لے لیجیے. قرضہ کم تھا، 7% تھا، اور جب کافی لوگوں نے وہ قرضے لے لیے اور بینکوں کے پاس پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 20% کر دیا، اور بہت سے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں. تو چاہتے ہیں لوگوں کی ہماری مدد کی جائے، ہم نے تو 7% میں قرض لیا تھا، اچانک 20% ہو گیا، ہمارا قرض بڑھ گیا، سود کی رقم بڑھ گئی. اس نے مشورہ کیا تھا آپ کو کہ آپ سود لے کر اپنا لیول آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو ریز کریں، اپنے گھر کی آرائش کریں، گھر میں فرنیچر ڈالنے کو مجبور کیا. آپ جیسے رہ رہے تھے ویسے رہتے رہے. منافقت، جھوٹ، وعدہ خلافی، جب جھگڑا ہو تو آپے سے باہر ہو جائیں، اور خیانت،
وہی دو نمبر کام تو خیال ہے. اپنی ملازمت میں اپنی جہاں پر جاب ہے وہاں پر کام پورا نہ کرنا, مال کے لین دین میں کمی بیشی کرنا, ناپتول میں کمی کرنا, یہ خیانت ہے, جھوٹ ہے, یہی منافق کی نشانی ہے. انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں یہ ساری وہ برائیاں ہیں, اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہیں جو ہمیں سرزد ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اب باہر نکل کر دیکھیں تو اندرونی طور پر ہے, بیرونی طور پر ہماری نہ مغربی سرحدیں محفوظ نہ مشرقی سرحدیں محفوظ. ہم تمام دنیا سے مذاکرات کر سکتے ہیں, اپنے ہی یہاں کے جو بھی سو کالڈ ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے مذاکرات کر کے کیوں نہیں ان کو ہم رام کر لیتے, کیوں نہیں ان سے مذاکرات کر کے ان کو قائل کر لیتے کہ وہ دہشت گردی نہ کر. ان کے مطالبات کیا ہیں اس وقت کے علاقے میں, علم ہے کہ ہمارے یہاں شریعت نافذ کر دی جائے. اپنے یہاں کی بات کرتے ہیں, پورے ملک کی لوگ بات بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول کے قوانین بنائیں گے, کہا جائے اچھا بنا لو. ہم نے مسلمان بھائی کو قتل کرنا شروع کر دیا. سورہ مائدہ میں ہے, کوئی بھی ہو, اس طرف ہو یا اس طرف ہو, میں تو اللہ کا قانون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سورہ مائدہ میں اللہ کے حکم ہے, کسی نے اگر ایک بھی جان کو قتل کیا نا حق تو ویسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر. اللہ کے رسول نے کعبے کی طرف رک کر کے کہا, شاعر اللہ, اللہ کا گھر, اے کعبہ تیری حرمت, تیری عزت کسی ایک مسلمان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرے نزدیک. یہ ہے مسلمان کی جان کا قیمتی, یہ ہے اللہ کے رسول کا قول, یہ ہے وہ دعوے, یہ ہیں وہ مذاکرے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں جن میں تمام اسباب و علل کا ذکر ہوتا ہے. نہیں ذکر ہوتا تو اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا, قرآن و حدیث کا ذکر نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا قوانین بتا دیے ہیں جن کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ معاملے کرتے ہیں. یہ ہے وہ مادہ پرستانہ سوچ. صرف دنیا ہمارے سامنے ہے, ہماری روح اس کا طرف ہو اور اس روح کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے, اس کی مسئولیت کیا ہے اللہ کے ہاں, اور آخرت پر یقین ہمارا کمزور ہے. نہ اللہ پر یقین, نہ اللہ کے رسول پر یقین. اور جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب کے شروع میں کہا تھا, دن آخرت کی ہوں گی وہ قلون, اس کتاب سے تو ہدایت وہ حاصل کریں گے جن کا آخرت پر یقین ہو. ہمارا آخرت پر بھی یقین نہیں, اس پہ یقین ہونا چاہیے جو ہمارے اعمال کو صحیح کرتا ہے, کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, اللہ کے سامنے محاسبہ ہوگا اور وہاں ہمیں جتا دیا جائے گا جو کچھ ہم کر کے آئیں گے, اور اس کی بنیاد پر اس ابدی زندگی کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے کہ جو ابدی زندگی ہوگی اور جس کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور جس کی ناکامی اصل ناکامی ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں سورہ نوح کی آیات تلاوت کی تھی. اللہ کے رسول نوح علیہ السلام, آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو, ان کے بعد ان پر اور ان کی اولاد, ان کے پر ایمان لانے والے اور ان کی اولاد سے نسل انسانی جو ہے وہ چلی. 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی. سورہ نوح کا کی آیات ہے, سورہ نوح کا اگر مطالعہ کریں, سورہ عنکبوت میں آیت ہے کہ 50,000 برس اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے, اور ایمان کتنے لوگ لائے, چند لوگ جو کشتی میں سوار ہو گئے. روایات میں ہیں, بہت تھوڑے بھی آئے ہیں, لیکن میکسیمم تعداد بھی جو آتی ہے وہ 80-90 لوگوں کی آتی ہے. 110 سال میں ایک بندہ بنتا ہے, 950 سال میں اگر 95 بنے, اور وہ سورہ نوح میں تو خیر حضرت نوح کی بدعا بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم کو دی کہ اللہ ہم ان کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ, کیونکہ اگر اب ان میں سے کافروں میں سے کوئی باقی تو ان کی اولاد بھی جو ہے فاسق و فاجر ہو. اللہ نے وہ دعا اپنے رسول کی قوم کے حق میں قبول کی, حق کر دیا, پوری بنی نوع انسان کو بچائے, صرف وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے. اس سورہ مبارکہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. فقلت استغفروا ربکم, کرنا کیا ہے ہم آج موضوع اصل میں, میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو,
توبہ کیا ہو؟ پناہ گاؤ رب کی طرف، رجوع کرو. لعلہم یرجعون، جتنی میں نے آپ کو آیات سنائی، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئے، شاید کہ یہ رجوع کرے، شاید ان کو اللہ یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اسی لیے بھیجتے رہے، کچھ اعمال کی سزا دیتے رہے اس دنیا میں، انسان چونک جائے میں نے صرف اپنے رب کی نافرمانی کر دوں، میں اپنے رب کو بھول گیا اس لیے مجھ پر یہ تکلیف آ گئی، میں دوبارہ رب کی طرف متوجہ ہو جاؤں. لیکن وہ استغفار کی تسبیح نہ ہو کہ ہاں آج تو میں نے سو دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ دی. وہ استغفار ہے شعوری طور پر اللہ کی طرف لوٹنا. انسان کو احساس میں جرم ہو، مجھ سے جرم سرزد ہو گیا اور آج موقع نہیں ہے اتنی تمام تفصیلی وہ احادیث بیان کرنے کا کہ جس میں توبہ کے موضوع پر اللہ کے رسول ہے کہ اگر واقعی وہ سچی توبہ ہو تو وہ توبہ اس پشیمانی میں نکلے ہوئے آنسو اور ماتھے پر آئے ہوا پسینے کے جو قطرے ہیں اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں. جہاں توبہ کی اہمیت بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی کہ جیسے کہ کسی کو ایک انسان ہو، مثال کیونکہ وہ تو ریگستان کا عرب کا علاقہ تھا تو وہاں تو اسی کے حساب سے اللہ کے رسول نے مثال دی نا، کسی رق و دق صحرا میں کوئی اکیلا مسافر سفر کر رہا ہو اونٹ پر، اور اونٹ پر اس کا سارا زاد راہ لدی ہوئی ہو اور کہیں وہ سستانے کے لیے لیٹے اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے دیکھے کہ وہ اونٹ غائب ہو گیا تو اس رق و دق صحرا میں تو اس کے لیے موت ہے، اور اس دن مایوس ہو کر دوبارہ اس کی آنکھ لگ جائے اب تو بھوک پیاس ہے اب تو میں نے مرنا ہے اور دوبارہ کہیں ہوش آئے تو وہ اونٹ سامنے کھڑا ہو، تو اس کو اس اونٹ کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی زندگی کا سامان مل گیا اور اس خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، اور کہتا یہ ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی گستاخی بھی پسند آ جاتی، حالانکہ ہے تو بڑی گستاخی، تو میرا بندہ میں تیرا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کی پشیمانی، اس کا یہ شکر، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے نزدیک بڑا محبوب، اللہ اس سے زیادہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اس کی طرف لوٹے. صحیح توبہ، سچی توبہ، اور سچی توبہ کے لوازمات یہ ہیں کہ انسان کو اپنی پچھلی زندگی پر صحیح پشیمانی ہو، انسان یاد کرے کہ انسان سے اللہ کا حکم کہاں کہاں ٹوٹ گیا، اور سچے دل سے اللہ سے عہد کرے کہ آئندہ میں سے اجتناب کروں گا، اور پھر اللہ سے عہد و پیمان کرے کہ اب میری باقی زندگی اللہ تیرے اور تیرے رسول کے احکامات کو ماننے پر ہوگی، پھر زندگی بسر کرے گا، پھر بھی کوئی غلطی کھا سکتا ہے، پھر بھی کسی وقت غلطی سے جذبات میں آ کر بھول چوک سے تو غلطی دوبارہ بھی سرزد ہو سکتی ہے، وہی گناہ انسان کی خلقت میں ہے، تخلیق میں ہے، بھول چوک اجر پسندی، پھر یاد آ جائے پھر توبہ کرے، اللہ پھر معاف کرنے کے لیے تیار، بار بار توبہ کرے، بار بار پلٹے رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بار بار معاف کرنے، اور خالی معاف کرنے کا نہیں، سورہ قرآن میں تو ایک آیت ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جو کوئی توبہ کرے اور پھر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، دوبارہ اللہ پر یقین اپنا پختہ کر لے اور پھر خالی ایمان لے، وَعَمِلَ عَمِلَ صَالِحًا، پھر دوبارہ ایسا کرے کہ میں ایک کام کروں گا، تو جزا بتا رہے ہیں اللہ فولا کے بدل اللہ سے بھی آپ کی مدنات، ہم اس کی برائیوں کی جگہ بھی بدل جائیں گے. سچی توبہ تو یہ مقام ہے، سچی توبہ پر تو اللہ کے اتنے وعدے ہیں، اور نوح فرما رہے ہیں اپنے قوم سے فقل تو استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بہت بخشنے والا ہے وہ، بہت غفور الرحیم ہے وہ، وہ تیار بیٹھا ہے اس میں معاف کر دے. وہ وقت نظر آنے سے پہلے پہلے کسی شخص پر جب اس کو موت کا یقین ہو جائے، وہ نظر کا عالم تاری ہو جائے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے ساری زندگی میں گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. شرط ہے سچی توبہ، تجدید ایمان،
تجدید عہد اللہ کے ساتھ اور عمل صالح اللہ تعالیٰ کے وعدے بیان کر رہے ہیں آگے نوح علیہ السلام یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا آسمان سے تم تک دھاریں برسیں گی پانی کی تاکہ تمہاری فصلیں بہت اچھی ہوں اللہ کی نعمتیں تم پر نازل ہو جائیں گی آسمان سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تمہارے ہاتھ مضبوط کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی آج ہماری معاشی حالت یہ ہے کہ اس کے چچے دنیا میں ہیں یہ چند کروڑ ڈالر نہ مل جاتے اگر ہمیں آئی ایم ایف سے تو ہم تو بالکل دیوالیہ سے پھینک پھر قرار دے دیے جاتے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ کے وعدے ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے لیے باغات بنا دے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا آج ہمارے دریا خشک پڑے ہیں پانی نہیں بجلی نہیں ہو سکتی فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے اگر بجلی پیدا کر لیں گے تو پھر فصلوں کے لیے پانی کہاں سے آئے وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ سے اچھے کی بھلائی کی امید نہیں ہے اللہ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے وقار کے مطابق تمہیں عطا کرے میں نے آپ کے سامنے پہلے اس حدیث کا مفہوم ادا کر دیا کہ تمام بنی نوع انسان اکٹھی ہو جائے کسی میدان میں اور جو کچھ مانگ سکتی ہو مانگ لے اللہ قادی ہے اس بات پر کہ سب کو وہ سب کچھ دے دے جو انہوں نے مانگا ہو اور پھر بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ہو مالکم لا ترجون للہ وقارا کیا ہو گیا تمہیں اللہ سے امید نہیں تم اللہ سے لونے لگاتے حل جو ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں انفرادی سطح پر بھی توبہ کریں اپنی زندگیوں میں اللہ کے لیے تعلق کو مضبوط کریں نمازوں کی پابندی یہ نماز ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے بتایا اپنی ذاتی حد تک میں مسلمان بن جاؤں مسلمان کہتے ہیں سر تسلیم ہم کرنے والا فرما بردار اللہ کا فرما بردار بن جاؤں حرام چیزوں سے اجتناب کروں اپنے فرائض پورے کروں اور اجتماعی طور پر میں کوشش کرتا رہوں ماحول کو بدلنے کی حالات کو بدلنے کی اللہ کے رسول کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو اس کے اندر تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے منع کرنے کی کوشش کرے اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو زبان بھی بند کر دی جائے تو پھر دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اس کی بات ایمان نہیں تو جتنی ہمیں گنجائش سپیس موجود ہے کام کرنے کی یہی تنظیم اسلامی کا موقف ہے یہی تھری پوائنٹ ایجنڈا ہے ہماری جماعت کا کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو ہم سر تسلیم فم کرنے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے اور تیرے رسول کے احکامات کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے اور جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے طاقت دی ہے ہم اس سے برائیوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں لوگوں کے سامنے یہ معاملات لاتے رہے ہیں تاکہ لوگ متنبہ ہوں متوجہ ہوں اپنے رب کی طرف رجوع کریں اپنے رب سے توبہ کریں اور جب اتنی تعداد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے تو پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے وہ اظہار دین حق کیا دین کو غالب کیا اگر ہم اللہ کی ماننے لگے تو اللہ کے سوا ہمیں کسی اور سے کسی چیز کی امید کی ضرورت نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اجتماعی توبہ کریں اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے تمام لوگوں کے دل وہ ہمارے حکام کے دل دل تبدیل کر دے وہ غیر مسلموں کو بھی دل کو دلوں کو تبدیل کر دے اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈال دیں جو ہمارے لیے منافع بخش ہو ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو اللہ کے سوا کسی کو طاقت حاصل نہیں ہے اور یہ سچی توبہ ہے سورہ یونس کی آیت پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں قوم یونس کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اجتماعی توبہ کی تھی قوم یونس نے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا عذاب آنے والا دور کر دیا تھا فلولا کانت قرۃ کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی آمنت کہ وہ ایمان لے آتی اللہ کو مان لیتی فنفعہا ایمان ہوا تو اس کا ایمان اس کو منافع دیتا فائدہ دیتا الا قوم یونس مگر قوم یونس یہ ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے درج کر دی کہ جو بھی قوم کو ایسا رویہ اختیار کر لے گی عذاب کو دیکھنے کے باوجود اور یہ عذاب اس پر کھڑا ہے ہمارے لما آمنو جب وہ ایمان لے آئے
کشفنا عنہم العذاب عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے دنیا کی زندگی کا رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا. وَمَتْعَنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک عرصے کے لیے ان کو ہم نے متا دی, اور پھر ایک عرصے تک کے لیے انہوں نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا. اقول قولی ہذا.